وقيل الأمر بالشيء هذا وجه ثامن من الوجوه الفاسدة وفيه اختلاف كثير فقيل لا حكم للأمر والنهي في ضدهما أصلا وقيل له حكم فيه. بھئی یہاں سے آپ کو بتلائیں گے نئی بحث کہ جب کسی چیز کا حکم دیا ہو شریعت نے تو ایک چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو کیا یہ اس کی ضد سے روکنے کا حکم ہوگا یا نہیں؟ بھئی ایک چیز کے شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے تو کیا یہ اس کی ضد سے روکنے کا حکم ہوگا یا روکنے کا حکم نہیں ہوگا؟ مثلا شریعت نے حکم دیا ہے نماز میں پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا، تو حکم دیا ہے پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا، تو اس کی ضد کیا ہے؟ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، تو کیا اس سے یہ نہیں اس کو شمار کریں گے یا شمار نہیں کریں گے؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ایک چیز کا جب حکم دیا گیا ہو تو کیا یہ اس کی ضد سے نہیں اس کو شمار کیا جائے گا یا نہیں شمار نہیں کیا جائے گا؟ یہ اسی طرح شریعت نے ایک چیز سے روکا ہو، نہیں کی ہو، تو کیا یہ جو ایک چیز سے روکا گیا ہے کیا یہ اس کی ضد کا حکم ہوگا یا حکم ضد چیز کے سے روکا گیا ہے؟ جب اس چیز سے روکا گیا ہے تو کیا اس کی ضد کا حکم ہوگا، اسے شمار کریں گے یا حکم شمار نہیں کریں گے؟ یہ بحث ہوگی بھائی. یہاں خلاصہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کہتے ہیں وقیل الامر بشیء، اور کہا گیا ہے کسی چیز کا حکم جو ہے، ھذا وجہ ثامن من الوجوہ الفاسدتی، یہ آٹھویں وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے، وفیہ اختلاف کثیر، اور اس میں بہت اختلاف ہے، فقیل لا حکم للامر والنہی فی ضدہما اصلا، بس کہا گیا ہے کہ کوئی حکم نہیں ہے امر اور نہی کا ان کی ضد کے اندر سرے سے. ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی ضد میں کوئی حکم نہیں آئے گا، یعنی اس میں اس کے چھوڑنے کا یہ حکم نہیں آئے گا، اور ایک چیز سے روکا گیا ہے تو اس کی ضد کے یہ کرنے کا حکم نہیں ہے. بھائی یہ معنی ہے کہ امر اور نہیں جو ہے ان کی ضد میں کوئی حکم نہیں ہے. وقیل، اور کہا گیا ہے لہو حکم فیہ، کہ ان کا اس میں حکم ہے. وہ اور وہ یہ کہ ان الامر بالشیء، کہ کسی چیز کا حکم جو ہے یقتضی نہی عن ضدہ، یہ تقاضا کرتا ہے اس کی ضد سے نہی کا، روکنے کا. ونہی عن الشیء، اور اسی طرح کسی چیز سے روکنا، یکون امرن بضدہ، یہ حکم ہے اس کی ضد کا. فیدل الامر علی تحریم ضدہ، بھائی حکم جب ایک چیز کا دیا گیا وہ تو ہوئی واجب، اور وہ کیا کہتے ہیں، جب ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی ضد سے روکا گیا ہے، تو وہ اس کی ضد کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. بھائی کیا ہو جائے گی؟ حرام. اور دوسری طرف نہیں ہے، ایک چیز سے روکا گیا ہے تو اس کی ضد کے کرنے کا حکم ہے، تو جو جس چیز سے روکا گیا تھا وہ تو کیا تھی؟ حرام، تو اس کی ضد کیا ہوئی؟ وہ واجب ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. فیدل الامر علی تحریم ضدہ، تو بس امر جو ہے وہ دلالت کرے گا اپنی ضد کے حرام کرنے پر. ونہی علی وجوب ضدہ، اور نہی جو ہے وہ دلالت کرے گی علی وجوب ضدہ، اپنی ضد کے واجب ہونے پر. فإن کان له ضد واحد فبها، بس اگر اس کی ایک ہی ضد ہو، بھائی اس امر یا نہیں ایک ہی ضد ہے اگر، تو پھر تو کہتے ہیں فبیہا اچھی بات ہے. مثلا جیسے ایمان کا حکم دیا گیا، کس کا حکم دیا گیا؟ تو ایمان کا حکم دیا گیا تو اس حکم ایمان کا ہے، لیکن اسی سے کفر کی حرمت بھی ثابت ہو جائے گی. حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ ایمان کا، اور اس ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر، تو اس کی ضد کیا ہو جائے گی؟ حرام. بھائی اسی حکم سے ہی، جس سے ایمان کے وجوب کا پتہ چل رہا ہے اسی حکم سے کفر کے حرام ہونے کا پتہ چل رہا ہے. اور جیسے کفر سے روکا گیا ہے, کیا کیا گیا ہے, تو جس جہاں کفر سے روکا گیا ہے کفر سے نہیں آئی, اور کفر کی ایک ہی ضد ہے کیا چیز, ایمان, تو ایمان کیا ہوگا, واجب ہوگا. وہ اسی نہیں سے پتا چل جائے گا جو کفر سے نہیں آئی. بھائی سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَهُ ضِدٌ وَاحِدٌ فَبِهَا, اگر اس کی ایک ہی ضد ہو تو اچھی بات ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَهُ أَضْدَادٌ كَثِيرَةٌ, اور اگر اس کی بہت سی ضدیں ہوں, ففی الامر یحرم جميع اضداده, تو امر کے اندر اس کی ساری ضدیں حرام ہو جائیں گی. امر تو آیا وجوب کے لیے, لیکن یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد کیا ہونی چاہیے, حرام, تو ساری ضدیں حرام ہوں گی. وفی النہی, اور نہی میں کیا کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, تو اس کی جتنی اضداد ہیں کیا وہ ساری واجب ہوں گی, کہتے ہیں نہیں, ان میں سے کسی ایک پر, کوئی ایک غیر معین کیا ہوگی, اس پر عمل ضروری ہوگا, وہ واجب ہو. وفی النہی یکفی لہ الاتیان بواحد من الاضداد غیر معین, اور نہی کے اندر کافی ہے لانا کسی ایک کو بھی ان کی ضدوں میں سے, اس حال غیر معین, اس حال میں کہ وہ غیر معین, کسی ایک ضدوں میں سے کسی ایک کو لانا یعنی اس پر عمل کرنا کافی ہوگا. وَهَذَا هُوَ مُخْتَارُ الْجَفَّاسِ, اور یہ مختار ہے, یہ کس کا, امام جفاس کا, یہ ان کے نزدیک ہے بھائی. وَعِنْدَنَا, اور ہمارے نزدیک, وَعِنْدَنَا الْأَمْرُ بِشَئِ يَقْتَزِ كَرَاهَةَ زِدِّهِ, ہمارے نزدیک کسی چیز کا حکم یہ تقاضا کرتا ہے, کسی چیز کا امر یہ تقاضا کرتا ہے اس کی ضد کے مکروہ ہونے کا, یعنی وہ مکروہ تحریمی ہوگی بھائی. وَنَّهِ عَنِ الشَّيْءِ, اور کسی چیز سے جو نہیں آئے, يَقْتَضِي أَن يَكُونَ ضِدُّهُ فِي مَعْنَى سُنَّةٍ وَاجِبَةٍ, یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی ضد کس معنی میں ہو, سنت واجبہ, سنت واجبہ کا یہ معنی لکھتے ہیں بھائی, سنت مؤکدہ, سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے بھائی, سنت مؤکدہ کے معنی میں. انہوں نے کہا بھائی سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے, یہ نہیں کہا وہ سنت مؤکدہ ہے, بلکہ سنت مؤکدہ کے, کیونکہ سنت تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو بھائی کیا کہیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور یہاں کس سے ہم نکال رہے ہیں اس کا سنت مؤکدہ ہونا, ایک چیز کے بارے میں نہیں آئی ہے, ہم اس کی ضد کو کس درجے میں لیتے ہیں, سنت مؤکدہ کے معنی میں لیتے ہیں, سنت مؤکدہ نہیں, کیونکہ سنت مؤکدہ تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس کا ثبوت و نقل کے ذریعے ہوگا, اور یہ تو ہم کس کے ذریعے کر رہے ہیں, عقل کے ذریعے. تو سنت کا ثبوت نقل سے ہے کہ حدیث میں روایات میں آئے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, اسے سنت کہتے ہیں. اور یہاں تو ہم کیا کر رہے ہیں, عقل کے ذریعے کہ اس کی ضد جو ہے وہ کس کے درجے میں ہے, سنت مؤکدہ کے حکم میں. یہ معنی ہے والنہی عن شیء یقتضی, اور کسی چیز سے نہیں یہ تقاضا کرتی ہے, ان یکون ضده فی معنی سنت واجبت, کہ اس کی ضد جو ہے سنت واجبہ یعنی سنت مؤکدہ کے معنی میں ہو. وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّيْءَ فِي نَفْسِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى ضِدِّهِ, بھئی یہ کیوں, امر بھی شے اپنی ضد کے, ہم نے کہا امر بھی شے وہ تقاضا کرتا ہے اپنی ضد کے مکروہ ہونے کا, کہ اس کی ضد کیا ہے, انہوں نے تو کہا تھا امر بھی شے اپنے ضد کے حرام ہونے کا تقاضا کرے گا, ہم کیا کہتے ہیں مکروہ. بھئی یہ کیوں ہم نے کہا مکروہ ہونے کا, کہتے ہیں ذالک لان الشیء فی نفسہ لا یدل علی ضدہ, کیونکہ کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ضد پر دلالت نہیں کرتی. مثلا جب کہا گیا ایمان لاؤ تو اس نے صرف اس بات پر دلالت کی کہ کیا کریں گے, کیا کرنا ضروری, ایمان لانا ضروری, اس نے اپنی ضد پر کوئی دلالت نہیں کی. تو کیونکہ کوئی شے جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے لا یدل علی ضدہ, یہ دلالت نہیں کرتی اپنے ضد پر. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ فِي الضِّدِّ ضَرُورَةَ الْإِمْتِثَالِ, اور لازم ہو جاتا ہے حکم اس کی ضد کے اندر, ضرورت الْإِمْتِثَالِ, امتثال کا معنی ہے تعمیل کرنا, تعمیل کے ضروری ہونے کی وجہ سے, تعمیل کے تعمیل چونکہ ضروری ہے تو اور تعمیل کی یہی صورت ہوگی کہ جب اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے معلوم ہو کیا کرنا پڑے گا اس کی ضد کو چھوڑنا پڑے گا اور ایک چیز سے روکا جا رہا ہے تو معلوم ہو اس کی ضد کو کرنا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس لیے ہم نے کہا کہ اس کی ضد وہ کس یہ امر بھی شرط تقاضا کس چیز کا کرتا ہے؟ اپنی ضد کے مکروہ ہونے کا ہمارے نزدیک. اور نہیں یعنی شے یہ تقاضا کرتی ہے اپنی ضد کے سنت موقعدہ کے معنی میں ہونے کا. بھائی اس وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہوئے کیونکہ تعمیل کے لیے انما یلزم الحکم فی الضد ضرورت الامتثال, اس کی ضد کے اندر حکم لازم ہوا تعمیل کے ضروری ہونے کی وجہ سے. بھائی اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ضد کے اندر امر کے اندر کراہت آئے گی اور نہیں کے اندر سنت واجبہ کے معنی میں ہوگا. فتکفی درجۃ الادنا, تو کافی ہوگا ادنا درجہ ہی فی ذالک اس کے اندر, وہی الکراہت فی الاولی, اور وہ کیا ہے ادنا درجہ؟ کراہت ہے پہلی صورت میں یعنی امر کی صورت میں. لانہا دون تحریمی, اس لیے کیونکہ وہ تحریم سے کم ہے. بھائی تحریم سے بھائی دیکھیے ایک چیز کا جب حکم دیا جا رہا ہے تو لازم ہے کہ اس کی ضد کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا, تبھی فرما برداری ہو سکے گی, تبھی تعمیل حکم ہو سکے گی. معلوم ہو اس کی ضد کو چھوڑنا ضروری, اس کی ضد کو چھوڑنا اس لیے تعمیل حکم کے لیے ضرورت کی بنا پر ہم نے یہ حکم لگایا ہے. کس بنا پر؟ کیا ضرورت؟ تعمیل تبھی ہو سکے گی تو یہ ضروری ہے اس کے ساتھ. اور ضروری یقدر بقدر ضرورت, جس کے لیے ضرورت پوری ہو جائے اور ضرورت ادنا درجے میں پوری ہو جاتی ہے کہ اس کو مکروہ تحریمی قرار دے دیا جائے, اعلیٰ درجے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں اسی لیے کہا فتک فی درجۃ الادنا فی ذالک, تو کافی ہوگا ادنا درجہ ہی اس کے اندر, وہی الکراہت فی الاولی, اور یہ کراہت ہے پہلی صورت میں یعنی امر کے اندر. لانہا دون تحریمی, اسی کیونکہ تحریم سے کم درجہ ہے. وسنت الواجبۃ فی ثانی, اور کیا ہوگا ادنا درجہ؟ سنت واجبہ ہوگا دوسری قسم کے اندر یعنی نہیں یعنی شے کے اندر. لانہا دون الفرض, کیونکہ یہ فرض سے کم ہے. بھائی تو ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے اور ضرورت جتنی تھی وہ کافی ہے. بھائی ولیس المراد بالاقتضائی, اچھا بھائی متن میں آیا الامر بالشیء یقتضی النہی عن الشیء یقتضی, یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی تقاضا کرتے ہیں, معلوم ہوا وہ جو دوسری چیز کا مکروہ ہونا ہے یا دوسری چیز کا سنت موقعدہ ہونا ہے یہ مقتضا ہوا, یہ تقاضا کرنے والے ہوئے اور وہ کیا ہوئے؟ مقتضا. کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں, ابھی جو آپ نے اقتضاء النص کی بحث پڑی تھی وہاں پر جو تقاضے کا لفظ آیا تھا اقتضاء کا لفظ, وہ والا مراد نہیں ہے بھائی. وہ مراد اقتضاء النص کس کو کہتے تھے؟ اقتضاء النص بھائی منطوق کو صحیح کرنے کے لیے غیر منطوق کو کیا مان لینا؟ منطوق مان لینا. اعتق عبدک عنی بالف, وہاں پر مخاطب کے غلام کہنے والے کی طرف سے آزاد ہو, اس کے لیے کیا ضروری تھا؟ بیع کو بھی مانا جائے اور توکیل کو بھی مانا جائے. تو وہاں دیکھو بے اور توکیل یہ منطوق تو نہیں ہے, منطوق جس پر نطق کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ایک منطوق پہلے گزرا ہے وہ جو کلام سے فوراً معنی سمجھ میں آتا ہے ابتدائی طور پر, وہ نہیں مراد بھائی. منطوق جس پر نطق کیا گیا جو بولا گیا ہے, تو یہاں پر کہنے والے نے بولا کیا؟ اعتاق کو صرف بولا ذکر کیا اس نے, اور کس چیز کو ذکر نہیں کیا؟ بے اور توکیل. تو اس اعتاق کو صحیح کرنے کے لیے یعنی اس منطوق کو صحیح کرنے کے لیے غیر منطوق یعنی جس کو ذکر نہیں کیا گیا وہ کیا ہیں؟ اس کو بھی منطوق ماننا پڑا ہمیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ والا اقتضاء یہاں مراد نہیں ہے. پھر بھائی کیا مانا اس کا؟ بھائی اس کا مانا ہے اس کے ساتھ جو چیز لازم ہے اس کو ثابت کرنا. امر بشے تقاضا کرتا ہے, کیا مانا؟ امر بشے کے ساتھ جو چیز لازم ہے اس کو ثابت کرنا. اس کو کیا کرنا؟ جب ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو تعمیل حکم کے لیے کیا ضروری؟ اس کی ضد کو چھوڑ دیا جائے, وہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے. ایک چیز سے روکا جا رہا ہے, اس کے ساتھ کیا لازم؟ کہ اس کی ضد کو کیا جائے. بھائی تو یہاں مراد کیا ہے اس کے ساتھ جو لازم ہے اس کو ثابت کرنا، وہ ہے تقاضے کا معنی، وہ اقتضا کا وہ معنی نہ کرنا جو آپ نے پہلے پڑھا تھا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْاِقْتِضَاءِ الْمُصْطَلَحَ السَّابِقَةَ، اور اقتضاء سے مراد وہ سابقہ اصطلاع نہیں ہے. بِجَعْلِ غَيْرِ الْمَنْطُوقِ مَنْطُوقًا لِتَصْحِيحِ الْمَنْطُوقِ، یعنی قرار دینا غیر منطوق کو منطوق، غیر منطوق کو کیا قرار دینا؟ منطوق. لِتَصْحِيحِ الْمَنْطُوقِ کس کے لیے؟ یعنی آسان لفظوں میں کہو غیر مذکور کو مذکور ماننا کس لیے؟ مذکور کو صحیح کرنے کے لیے. تو وہ مراد نہیں ہے. بل اس بات امر لازم فقط، بھائی بلکہ صرف امر لازم کو ثابت کرنا ہے، ان کے ساتھ یہ لازم ہے. وَهَذَا اِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنَ الْاِشْتِغَالِ بِالزَّدِّ تَفْوِيتَ الْمَامُورِ بِهِ، اور یہ اس وقت ہے بھائی. بھائی ہم نے کیا کہا، ہمارا کیا مذہب ہے، ایک چیز کا جب حکم دیا گیا تو یہ کیا تقاضا کرتا ہے، اس کی ضد کو کیا ہونا چاہیے، مکروہ تحریمی. اور جب ایک چیز سے منع کیا جائے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد کو کیا ہونا چاہیے، سنت موقعہ. کہتے ہیں یاد رکھنا یہ اس وقت ہے جب اس کی ضد میں مشغول ہونے سے یہ اصل خود فوت نہ ہوتا ہو، اصل خود فوت نہ ہوتا ہو، یعنی مامور بھی فوت، جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ فوت نہ ہو جاتا ہو. اگر اس کی ضد میں مشغول ہونے سے مامور بھی ہی فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ مکروہ قرار نہیں دیں گے، اسے پھر کیا قرار دیں گے، پھر اسے حرام قرار دیں گے. ہم نے کیا کہا بھائی، ایک چیز کا جب حکم دیا جائے تو پھر اس کی ضد کیا ہوگی، مکروہ. یہ صرف اس وقت ہے جبکہ ضد کے اندر مشغول ہونے سے مامور بھی خود فوت نہ ہوتا ہو. اگر مامور بھی فوت ہو رہا ہے اس کی ضد میں مشغول ہونے سے تو پھر اس کو مکروہ تحریمی نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، حرام کہیں گے. جیسے دیکھیے بھائی، ایمان کا حکم دیا گیا، ایمان کا، ایمان کی ضد کیا ہے، کفر. تو کفر میں مشغول ہونے سے کیا ہوگا، ایمان ہی فوت ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر کفر کو کیا کہیں گے، حرام کہیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں وَهَذَا اِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنَ الْاِشْتِغَالِ بِالزِّدِّ، یہ اس وقت ہے جس وقت لازم نہ آتا ہو ضد کے اندر مشغول ہونے سے، کیا لازم نہ آتا ہو، تفویت المامور بھی، مامور بھی کو فوت کر دینا. فَإِن لَزِمَ مِنْهُ، اگر یہ لازم آتا ہو اس سے ذالک، یہ تو یکون حراماً بالاتفاق، ہو بالاتفاق کیا ہوگا، حرام ہوگا. وَهَذَا مَعْنَى مَا قَالَ، اور یہ معنی ہے جو مصنف نے فرمایا، وَفَائِدَةُ هَذَا الْأَصْلِ، اور فائدہ اس اصل قانون کا یہ ہے کہ ان تحریم لما لم یکن مقصودا بالامر، کہ جب تحریم وہ مقصود نہیں ہے امر کے ذریعے، لم یعتبر، تو اس کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا، الا من حیث یفوت الامر، اس مگر اس حیثیت سے کہ وہ امر کو کیا کر دے، فوت کر دے. بھائی دیکھیے، جب ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کے ذریعے ایک چیز کو واجب کرنا مقصود ہے، کیا کرنا مقصود ہے، اس کی ضد کو حرام کرنا مقصود ہی نہیں، اس کا تو یہاں تذکرہ ہی نہیں ہے بھائی. تو یہاں مقصود صرف کیا ہے، مذکور کو واجب قرار دینا. تو لہذا یہاں اس کی ضد کو حرام قرار دینا مقصود ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کو ہم کیا قرار دے دیں گے، مکروہ. لیکن اگر اس میں مشغول ہونے سے یہ مامور بھی خود ہی فوت ہو جاتا ہے پھر اس کو کیا قرار دے دیں گے، حرام قرار دے دیں گے. یہ معنی ہے، اس اصل کا فائدہ یہ ہے کہ ان تحریم لما لم یکن مقصود بالامر، کے تحریم جب وہ مقصود ہی نہیں ہے امر کے ذریعے، لم یعتبر، تو اس تحریم کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا، الا من حیث یفوت الامر، مگر اس حیثیت سے جب وہ امر کو کیا کر دے، فوت کر دے، پھر اس تحریم کا اعتبار کیا جائے گا. فَإِذَا لَمْ يُفَوِّتْهُ كَانَ مَكْرُوحًا، تو اگر وہ اس کو فوت نہ کرتے ہو تو پھر اس صورت میں مکروہ ہوگا، بھائی وہ اس کی ضد مکروہ ہوگی. کل امر بالقیام، جیسے کہ قیام کا حکم ہے، یعنی الى الرکعۃ الثانیۃ بعد فراغ الاولی، یعنی دوسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا بعد فراغ الاولا پہلی رکعت سے فارغ ہونے کے بعد، اب اس ثالثتی یا تیسری رکعت کی طرف کا جو قیام کا حکم دیا گیا ہے بعد فراغ تشہدی، تشہد سے فارغ ہونے کے بعد، لیس بنہی عن القعود، بھائی دیکھیے خلاصہ پھر سن لو، ایک چیز کی ایک ہی ضد ہو تو ایک چیز کا جب حکم دیا گیا ہے اس کی ایک ہی ضد ہے پھر تو وہ حرام ہوگی، پھر تو کیا ہوگی، کیونکہ اس میں اگر ہم مشغول ہوں گے تو یہ امر مامور بھی ہی کیا ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، لیکن اگر ایک چیز کی کئی ضدیں ہیں تو پھر اس صورت کے اندر اگر اس ضد میں مشغول ہونے سے مامور بھی فوت نہیں ہوتا تو اس ضد کو کیا قرار دیا جائے گا، مکروہ تحریمی قرار دیا جائے گا، جیسے قیام ہے بھائی، قیام کھڑا ہونا اس کی ضد، بیٹھنا بھی اس کی ضد، سجدہ کرنا بھی اس کی ضد، رکوع کرنا بھی اس کی ضد، کئی ضدیں ہیں اس کی بھائی، سورت سمجھ میں آ گئی بھائی، اب حکم دیا گیا کہ پہلی رکعت جب پوری کر چکو تو پھر کھڑے ہو جاؤ، اسی طرح تیسری رکعت میں، تیسری رکعت کے لیے دوسری رکعت میں جب تشہد پڑھ لو اس سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو، کھڑے ہو جاؤ تیسری رکعت کے لیے، تو یہ امر آیا قیام کا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور اس کی کئی ضدیں اور ان میں مشغول ہونے سے قیام فوت نہیں ہوتا بھائی، ان میں مشغول ہونے سے بھائی، آپ دوسری رکعت پہلی رکعت جب پوری کر چکے تو کیا حکم ہے، اس کے بعد کیا ہو جاؤ، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن ایک شخص بیٹھ جاتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد کھڑا ہوا، تو اب یہ بیٹھا جو کچھ دیر، کیا اس سے قیام فوت ہوا، جی مؤخر تو ہو گیا لیکن فوت نہیں ہوا، لہذا اس کو کیا کہیں گے، مکروہ کہیں گے بھائی، ہاں اگر اس سے قیام ہی فوت ہو جاتا پھر ہم اس کو کیا قرار دیتے، حرام قرار دیتے، سورت سمجھ میں آ گئی، کل یہ معنی کل امر بالقیامی، جیسے کہ قیام کا حکم جو ہے یعنی دوسری رکعت کی طرف پہلی سے فارغ ہونے کے بعد یا تیسری رکعت کی طرف تشہد سے فارغ ہونے کے بعد، لیس بنہی عن القعود، یہ قعود یعنی بیٹھنے سے نہیں، نہیں ہے قصدا بالارادہ، حتی اذا قعد ثم قام، یہاں تک کہ وہ بیٹھا پھر کھڑا ہوا، لا تفسد صلاته بنفس القعود، تو فاسد نہیں ہوگی اس کی نماز نفس سے بیٹھنے سے ہی، ولكنه يكره، لیکن یہ کیا ہے، مکروہ ہے، لان نفس القعود، اسی کیونکہ نفس قعود جو ہے وہ قعود مقدار تسبیحۃ، اور وہ ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا ہے، لا يفوت القیام، وہ قیام کو فوت نہیں کرتا، فیکرہ، پس یہ بیٹھنا کیا ہوگا، مکروہ، وان مکث کثیرا، اور اگر وہ بڑی دیر ٹھہرا رہا یعنی بیٹھا اور پھر بیٹھنے کے بعد اسی طرح بڑی دیر تک ٹھہرا رہا، بحیث ذهب اوان القیام، یہاں تک کہ چلا گیا قیام کا وقت ہی، یفسد الصلاۃ، تو نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، معنی سمجھ میں آیا بھائی، لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ قیام کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جتنی دیر بھی بیٹھے اس کے بعد قیام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، قیام تو ہو سکتا ہے بھائی، تو ہاں یہ ہے وقت گزر جائے یا کچھ تو اور وجہ ہے، محشی پھر کہتے ہیں بھائی اس سے بہتر مثال دوسری، کہ دیکھیے یہاں قعود لمبا بھی ہو جائے تو قیام فوت نہیں ہوتا، اور انہوں نے کیا کہا کہ اگر وہ بڑی دیر بیٹھا رہا یہاں تک کہ قیام کا وقت ہی چلا گیا تو نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، محشی کہتے ہیں اس سے بہتر یہ مثال ذکر کی جائے، کیونکہ بھائی قیام کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دیر تک بیٹھے پھر بھی قیام تو کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بھی، تو بہتر مثال یہ ہے جیسے تکبیر تحریمہ کے اندر قیام شرط ہے، تکبیر تحریمہ میں کیا شرط ہے، قیام شرط ہے، اب یہاں اگر اس کی ضد میں مشغول ہوگا تو قیام فوت ہو جائے گا، مثلا اس نے بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہی، بیٹھ کر جب تکبیر تحریمہ کہی تو قیام فوت ہو گیا، جب قیام فوت ہوا تو نماز ہی کیا ہوگی، فاسد ہوگی بھائی، سورت سمجھ میں آ گئی بھائی، جی ومن ہا ہونا ظہرا، اور یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان الاشتغال بالزد فی الوقت الموسع للصلاۃ لا یحرم، کہ مشغول ہونا زد کے اندر وقت فی الوقت الموسع، اس ایسے وقت میں جس میں وسعت ہو، جو وسیع ہو، للصلاۃ نماز کے لیے، ایسا وقت جس میں کیا ہو، وسعت ہو نماز کے لیے، تو اس صورت میں زد کے اندر مشغول ہونا لا یحرم، یہ حرام نہیں ہے بھائی. وفی الوقت المضیق لہا یحرم، اور اس وقت میں جو تنگ ہو اس کے لیے تو یحرم، اس صورت میں کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا بھائی، حرام ہو جائے گا. وقت تنگ ہے اس کے اندر، اب وہ قعود کرتا ہے، اب تو پھر قیام کا وقت ہی نہیں رہے گا، گزر جائے گا وقت، نکل جائے گا، تو اس صورت میں یہ حرام ہوگا. وَإِن كَانَ ذَلِكَ الزِّدُّ فِي نَفْسِهِ عِبَادَةً مَقْصُودَةً أَوْ أَمْرًا مُبَاحًا، اگرچہ وہ ضد اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت مقصودہ یا امر مباحی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ضد اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت مقصودہ یا امر مباحی کیوں نہ ہو. مثلا بھائی، ایک ہے فرض نماز اور ایک اس کی ضد ہے مثلا نفلی نماز. اب ظہر کا وقت آیا تو یہ ظہر کی نماز آپ پر فرض ہو گئی، آپ فرض کے بجائے نفلوں میں مشغول ہو گئے، لیکن کیا اس سے فرض نماز فوت ہوئی آپ کی؟ فرض فوت نہیں ہوئے، لہذا ٹھیک ہے آپ نفل پڑھ لیں. لیکن اگر وقت تنگ ہو گیا، اتنا وقت رہ گیا کہ جس کے اندر فرض ادا کیے جا سکتے ہیں، اب آپ اس کی فرض کی ضد نفلوں کے اندر مشغول ہو گئے، اگرچہ نفل اس وقت نفل وہ عبادت مقصودہ ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لیکن اس وقت وہ کیا ہو جائیں گے، معلوم ہوا حرام ہو جائیں گے بھائی، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا خرابی لازم آ رہی ہے، فرض فوت ہو رہا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ ذَلِكَ الزِّدُّ فِي نَفْسِهِ عِبَادَةً مَقْصُودَةً أَوْ أَمْرًا مُبَاحًا، اگرچہ وہ ضد اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت مقصودہ یا امر مباحی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ مامور بھی ہی فوت ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ کیا، ان کو کیا قرار دیا جائے گا، حرام قرار دیا جائے گا. وَلِهَذَا قُلْنَا، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اَنَّ الْمُحْرِمَ لَمَّا نُحِيَ عَنْ لُبْسِ الْمَقِيتِ كَانَ مِنَ السُنَّةِ لُبْسُ الْإِزَارِ وَالرِّدَائِ، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب محرم بھائی جس نے احرام باندھا ہو، لَمَّا نُحِيَ جب اس کو منع کیا گیا، عَنْ لُبْسِ الْمَقِيتِ کس سے، سلے ہوئے کپڑے پہننے سے، مقیت سلے ہوئے، کان من السنتی تو یہ سنت میں سے ہوگا، کیا لبس الازار والردائی تہبند اور چادر کا پہننا، تہبند اور چادر کا پہننا کیا ہوگا، سنت. بھئی یہ حدیث آپ کے حاشی میں دی ہوئی ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یرحمک اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ محرم کیا کپڑے پہنے، کون سے کپڑے پہنے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ قمیص بھی نہ پہنے، پگڑیاں بھی نہ پہنے، شلوار بھی نہ پہنے، اور اسی طرح برنس، برانس جمع ہے برنس کی، یہ ٹوپی کی کوئی خاص قسم ہے، وہ بھی نہ پہنے، اور اسی طرح موزے بھی نہیں پہنے گا. تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلی ہوئی چیزیں ذکر فرما دیں کہ ان کو نہ پہنے، یہ ذکر فرمایا، تو نہیں آئی ان چیزوں کے پہننے سے. اور جب نہیں آئے کسی چیز سے تو ہم نے کیا کہا تھا، یہ نہیں کیا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی ضد کیا ہوگی، سنت موقعہ. معلوم ہوا اب اس کے لیے اپنے سطر کو ڈھانپنا تو ضروری ہے، تو اس کے لیے پھر کیا پہنے، تہبند اور چادر، ان کے ذریعے یہ کافی ہے ان کا پہننا. اور یہ تہبند اور چادر کا پہننا یہ کس کے درجے میں ہوگا، سنت موقعہ کے درجے میں ہوگا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وَلِهَذَا قُلْنَا، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اِنَّ الْمُحْرِمَا، کے محرم جو ہے، لَمَّا نُحِيَ عَنْ لُبْسِ الْمَقِيتِ، جب اس کو روکا گیا سلے ہوئے کپڑے پہننے سے، کَانَ مِنَ السُنَّتِ لُبْسُ الْإِزَارِ وَالرِّدَائِ، تو تہبند اور چادر کا پہننا سنت میں سے ہوگا، تَفْرِيعٌ عَلَىٰ أَصْلٍ، یہ تفریح ہے اصل پر، ضابطے پر، کہ ان النہی یقتضی، کہ نہیں تقاضا کرتی ہے، ان یکون ضدہ فی معنی سنت واجبۃ، کہ اس کی ضد جو ہے سنت واجبہ کے معنی میں ہوگی، وذالک، اور یہ اس وجہ سے، لئنہ لما نہی المحرم عن لبس المخیط، کہ جب منع کیا گیا محرم کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے، ولا بد ان یلبس شیئا یستر به العورہ، اور ضروری ہے کہ وہ کوئی چیز پہنے جس کے ذریعے اپنی عورت شرمگاہ کو ڈھانپ لے، وَأَدْنَى مَا تَكُونُ بِهِ الْكِفَايَةُ، اور ادنا وہ چیز جس کے ذریعے اکتفا، جس پر اکتفا ہو سکتا ہے، ہوا ازار والرداء، وہ تہبند اور چادر ہے، لازم اللہ یترکا، تو لازم ہوا کہ ان کو نہ چھوڑا جائے، کما لم تترک سنت المؤکدات، جیسے کہ سنت موقعہ کو نہیں چھوڑا جاتا، معلوم ہو یہ سنت موقعہ کے درجے میں ان کو اب نہیں چھوڑا جائے گا، وَإِلَّا فَالسُنَّةُ الْإِصْطِلَاحِيَّةُ هُوَ مَا كَانَ مَرْوِيًا عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا لَا مَا يَثْبُتُ بِالْعَقْلِ، تو یہ اس معنی میں ہوگا، میں نے کیا بتایا تھا بھائی، معنی سنت موقعہ کے معنی میں کیوں کہا انہوں نے، کیونکہ یہ عقل سے ہم نے ثابت کیا ہے، اور سنت موقعہ تو اصل میں کس سے ثابت ہوتی ہے، نقل سے، وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کے معنی میں ہوگا، جیسے کہ سنت موقعہ کو نہیں چھوڑا جاتا، یعنی اس کو بھی نہ چھوڑے، وَإِلَّا ورنہ تو فَسُنَّتُ الْإِصْطِلَاحِيَّةُ، ورنہ تو سنت اصطلاحی جو ہے، وَمَا كَانَ مَرْوِيًا عَنِ الرَّسُولِ، وہ ہے جو روایت کی گئی ہو حضور علیہ السلام سے، قَوْلًا اَوْ فِعْلًا، بعتبار قول یا بعتبار فعل کے، لا ما يثبت بالعقل، نہ کہ وہ جو عقل سے ثابت ہو، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عطف علی قوله قلنا، یہ عطف ہے مصنف کے قول قلنا پر، ولہذا قلنا، جو پچھلے متن میں آیا تھا اس پر عطف ہے، اور اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی، وَتَفْرِعٌ عَلَىٰ أَصْلٍ، اور یہ تفریح ہے اس اصل پر، کہ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ ضِدِّهِ، کہ امر جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، كَرَاهَةَ ضِدِّهِ عَلَىٰ غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ، جو لف کی ترتیب پر نہیں ہے، بھئی پہلے کیا ذکر کیا تھا، امر بشے تقاضا کرتا ہے، متن میں بھئی شروع میں آیا تھا، امر بشے تقاضا کرتا ہے اپنی ضد کی کراہت، اور نہیں عن الشیء تقاضا کرتی ہے اپنی ضد کے، سنت موقعہ کے معنی میں، تو نہیں کی بات بعد میں تھی، امر کی پہلے تھی، اور مثال میں کیا کیا انہوں نے جو تفریح کی، نہیں کی بات پہلے کر دی کہ سلے ہوئے کپڑے پہننے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور امر کی بات اب کرنے لگے ہیں، تو یہ جو یہ لفظ کی ترتیب پر نہیں ہے یہ نشر بھائی، یعنی لأجل هذه القاعدة، او یعنی اسی قاعدے کی وجہ سے، قال ابو یوسف رحم اللہ خاصتا، امام ابو یوسف رحم اللہ نے خاص طور پر فرمایا، یعنی یہ انہی کا قول ہے خاص طور پر، یہ طرفین کا قول نہیں ہے بھائی، ان کی بات آگے آ رہی ہے، تو امام ابو یوسف رحم اللہ کا وہ خاص طور پر فرماتے ہیں، ان من سجد علی مکان نجس، جس شخص نے سجدہ کیا ناپاک جگہ پر، ایک ہے نجس، ایک ہے نجس، نجس نجاست کو کہتے ہیں، نجس نجاست کو کہتے ہیں، اور نجس جس پر نجاست لگی ہو یعنی ناپاک، تو نجس یوں کہیں ناپاکی کو کہتے ہیں، اور نجس ناپاک کو کہتے ہیں بھائی، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، تو من وہ فرماتے ہیں، ان من سجد علی مکان نجس، جس شخص نے سجدہ کیا ناپاک جگہ پر، لم تفسد صلاته، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، لانه غیر مقصود بالنهی، اس لیے کیونکہ وہ نہی سے مقصود نہیں ہے، بھئی دیکھیے نماز کے بارے میں حکم دیا گیا کہ پاک جگہ پر سجدہ کریں، کس پر، پاک جگہ پر سجدہ کرو، اب تو پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اب اگر ایک شخص ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیتا ہے، مثلا ایک شخص نماز میں مصروف ہے، فرض کرو صورت بنا لیں، ایک فرش ہے، فرش پر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس نے سجدہ کیا، جب سجدہ کیا زمین پر پیشانی اور ماتھا رکھا تو اسے اندازہ ہوا اس جگہ کی بو سے کہ یہ جگہ پاک نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب یہ اس نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا، اس نے سر اٹھایا سجدے سے اور پھر تھوڑا سا سر پیچھے رکھ لیا، وہ جگہ پاک تھی. تو کیا اس طرح کرنے سے جب اس نے سجدے کا اعادہ کر لیا، پہلا سجدہ تو ناپاک جگہ پر تھا وہ درست نہیں، تو کیا آپ اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے سجدے کا پاک جگہ پر اعادہ کر لیا تو اس نے مامور بھی پر عمل کر دیا، حکم بھی کیا دیا گیا تھا پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا، اس نے بھی پاک جگہ پر سجدہ کر لیا، پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا حکم ہے، تو اس کی ضد کیا ہے؟ کہ معلوم ہے ناپاک جگہ پر سجدہ نہیں کرنا، تو ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا وہ کیا ہوگا جی؟ وہ مکروہ تحریمی ہوگا نا. کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں، مقصود تو یہاں کیا تھا؟ پاک جگہ پر سجدہ کرنا، اس کی ضد سے روکنا تو یہاں مقصود نہیں. اور اس نے بھی پاک جگہ پر سجدہ کر لیا اعادہ کر کے، تو اس کی نماز ہو جائے گی بھائی. جبکہ طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا تو اس کی نماز ہی فاسد ہو گئی، اب اعادے سے بھی نماز نہیں ہوگی، نئے سرے سے پڑھے بھائی. وجہ اس کی یہ کہ اس کو حکم دیا گیا تھا پاکی کا بھائی، جب ناپاک جگہ پر سجدہ کیا تو گویا اسی طرح ہو گیا جیسے یہ خود ناپاکی کو اٹھائے ہوئے ہے، خود ناپاکی کی حالت میں گویا نماز پڑھ رہا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں تو نماز نہیں ہوتی، لہذا اس کی بھی یہ نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ فرماتے ہیں جس شخص نے سجدہ کیا ناپاک جگہ پر لم تفسد صلاته، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، لانہ غیر مقصود بالنہی، اس لیے کیونکہ وہ نہی کے لیے مقصود نہیں ہے. وانما المامور به فعل السجود على مكان طاهر، اور مامور بھی جو ہے وہ تو سجدہ کرنے کا فعل ہے پاک جگہ پر. فاذا اعادها على مكان طاهر جاز، پس جب اس نے اس کا اعادہ کر لیا پاک جگہ پر تو جائز ہے. عندہ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فل اشتغال بالسجود على مكان نجس يكون مكروها عنده لا مفسدا للصلاة، مشغول ہونا ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے میں یہ مکروہ ہوگا امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، لا مفسدا للصلاة، یہ نماز کو فاسد کرنے والا نہیں ہے. لأنه لم يفوت المامور به حين اعادها، اس لیے کیونکہ اس نے مامور به کو فوت نہیں کیا جب اس نے اس کا اعادہ کر لیا، اگر اعادہ نہ کرتا پھر تو مامور به فوت ہو جاتا، لیکن اس نے تو کیا کیا اعادہ کر لیا تو مامور به فوت نہ ہوا، تو لہذا نماز ہو گئی. وقال الطرفین رحمهم اللہ فرماتے ہیں الساجد علی النجس بمن علی النجس، کہ سجدہ کرنے والا نجس یعنی ناپاک جگہ پر بمنزلت الحامل له، یہ کس کے درجے میں ہے؟ اس ناپاکی کو اٹھانے کے درجے میں ہے. ای للنجس یعنی ناپاکی کو، لانه اذا سجد علی النجس، اس لیے کیونکہ جب اس نے سجدہ کیا ناپاک جگہ پر اخذ وجهه صفتا نجس، تو اس کے چہرے نے لے لی اس ناپاک کی صفت، جگہ تو وہ ناپاک تھی جب اس کا چہرہ اس کے ساتھ مل گیا تو اس نے بھی اس کی صفت لے لی، یہ بھی کوئی کس کی طرح ہوا جب جیسے اس پر کیا لگی ہو نجاست، اجل المجاورتی بوجہ مجاورت کا معنی ایسے پڑوس ہے، یہاں مراد ہے اتصال، بوجہ اتصال مل جانے کی وجہ سے اس کے ساتھ. فلم توجد طہارت فی بعض اجزاء صلاتی، پس پاکی نہ پائی گئی نماز کے بعض اجزاء میں، نماز میں تو کیا ضروری تھا کہ پوری نماز کس حالت میں ادا کی جائے، باقی کی حالت میں، اور جب اس نے نجس جگہ پر سجدہ کیا تو اب اس کا چہرہ گویا اس پر ہی نجاست لگی ہے، صرف اس سجدے کے اندر. تو پورے نماز میں پاکی پائی گئی کہ بعض اجزاء میں نہ پائی گئی؟ حالانکہ ضروری تھا کہ پوری نماز میں پاکی ہونی چاہیے، تو کچھ اجزاء کے اندر پاکی والی حالت نہ رہی، لہذا نماز ہی کیا ہو جائے گی؟ فاسد. والتطہیر عن حمل النجاسۃ فرض دائم، اور پاکی حاصل کرنا نجاست اٹھانے سے یہ دائمی فرض ہے. فیصیر ضدہ مفوتا للفرض، تو اس کی ضد جو ہے وہ فوت کرنے والی ہو گئی فرض کو. کما فی الصوم، جیسے کس کے اندر؟ روزے کے اندر. فکما ان القف عن قضاء الشہوت فرض فی الصوم، جیسے کہ رکنا شہوت کو پورا کرنے سے یہ فرض ہے روزے میں. روزے کی حالت میں بھائی کھانا پینا بھی حرام اور بیوی سے صحبت بھی حرام، تو شہوت پوری کرنے سے رکنا یہ روزے کے اندر فرض ہے. تو اگر وہ صحبت میں مصروف ہوگا تو یہ فرض کیا ہو جائے گا؟ اور روزے کے کسی ایک جز میں رکنا ضروری ہے یا پورے روزے میں؟ پورے. تو ایک جز کے اندر صحبت تو ایک جز میں پائی جائے گی، لیکن اس سے پورا روزہ ہی کیا ہو جائے گا؟ فاسد. اسی طرح پورے روزے کے اندر کھانے پینے سے رکنا فرض ہے، اگر کسی ایک جز کے اندر بھی کھانا پینا پایا جائے گا تو وہ روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد. اسی طرح پوری نماز کے اندر پاکی ضروری ہے، اگر ایک جز کے اندر بھی ناپاکی آ جائے گی تو پوری نماز ہی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. تو کہتے ہیں فکما ان القف عن قضاء الشہوت فرض فی الصوم، جیسے کہ رکنا شہوت پوری کرنے سے یہ فرض ہے روزے کے اندر. والصوم یفوت بالاکل فی جزء من وقتہ، اور روزہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے وقت میں کسی جز کے اندر کھانے سے. فکذلک القف عن حمل النجاسۃ فرض فی الصلاۃ، اسی طرح نجاست اٹھانے سے رکنا یہ فرض ہے نماز کے اندر. وہو یفوت بالسجود علی مکان النجس، اور یہ فرض فوت ہو جاتا ہے نجس ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے. فتف سودو، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ولما فرغ المصنف عن بیان اقسام الکتاب بلواحقها، اور جب مصنف رحم اللہ فارغ ہوئے کتاب اللہ کی اقسام کے بیان سے. بلواحقها، ساتھ اس کے لواحق، اس کے ساتھ اور کچھ باتیں بحثیں جو انہوں نے ذکر کیں. تو کتاب اللہ کی بحث اور اس کے لواحق، اس کے ساتھ اور جو چیزیں ملی ہوئی تھیں ان کی بحث سے فارغ ہوئے. اور ادا بعدہا بعض ما ثبت من الکتابی، تو وہ لے کر آئے وہ کچھ چیزیں جو کتاب اللہ سے ثابت ہیں. بھائی وہ کیا چیزیں ہیں؟ من آگے بیان آیا ما کا، بعض وہ چیزیں جو کتاب اللہ سے ثابت ہیں. من الاحکام المشروعاتی، یعنی کہ احکام مشروعہ، یہ وہ لے کر آئے مصنف اس کے بعد. اقتداء لفخر الاسلامی، اقتداء کرتے ہوئے علامہ فخر الاسلام کی. وکان ینبغی ان یذکرہا بعد باب القیاس، اور مناسب یہ تھا کہ مصنف اس کو قیاس کے بعد ذکر کرتے. فی جملتی بحث الاحکام الاتیتی، وہ احکام جو آنے والے ہیں ان کی جملہ بحث کے اندر لے کر آتے. کما فعل ذالک صاحب التوضیح، جیسے کہ کس نے کیا ہے؟ صاحب توضیح نے. بھائی صاحب توضیح نے، توضیح احناف کی، اصول فقہ کی بڑی مضبوط کتاب ہے مولانا، بڑی مضبوط کتاب. والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے احناف کی اصول کی کتابوں میں کمزوری ہے، اور ایک کتاب بڑی مضبوط ہے اور وہ توضیح ہے. بھائی توضیح، وہ ابحاث ذکر کرنے لگے ہیں. بھائی فقال، پس مصنف نے فرمایا. فصل المشروعات علی نوعین، مشروعات جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں. عظیمت، ایک کیا ہے؟ عظیمت ہے، ایک آگے آئے گا ایک رخصت ہے. بھائی دیکھیے عظیمت بتلائیں گے کہ وہ چیزیں جس طرح ابتداءً کوئی حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، واجب ہوا ہے، اس کو کہیں گے عظیمت. اس میں کسی عذر کا دخل نہ ہو، اور عذر کی وجہ سے اس میں جو سہولت ملے گی اس کو رخصت کہیں گے. مثلاً بھائی روزے کا ابتداءً کیا حکم ہے؟ کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے. لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو شریعت نے رخصت دے دی کہ یہ اگر باہر میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے ابھی نہیں رکھنا چاہتا تو ابھی افطار بے شک کر لے, روزہ نہ رکھے اور بعد میں کیا کر لے, اس کی قضا کر لے. تو یہ جو ابتداءً حکم ہے بغیر عوارض کے اس کو کہتے ہیں عزیمت, اور عوارض کی وجہ سے جو حکم بدلا اور جو حکم دوسرا آیا اس کو کیا کہتے ہیں, رخصت کہتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں مشروعات جو ہیں وہ دو قسم پر ہے, ایک عزیمت ہے یعنی ان الاحکام المشروعات, بتلایا بھائی مشروعات سے کیا مراد ہیں, احکام مشروع وہ احکام جو مشروع ہوئے ہیں, التی شرعہ اللہ تعالی لعبادہ وہ جن کو اللہ نے مشروع فرمایا ہے اپنے بندوں کے لیے, علی نوعین وہ دو قسم پر ہیں, احدہما العزیمت والثانی الرخصت, ایک ان میں سے عزیمت ہے اور دوسرے رخصت ہے, فالعزیمت ہوا ہی اسم لما ہوا اصل منہا, پس عزیمت وہ نام ہے اس جو اصل ہے ان میں مشروعات میں سے, غیر متعلق بالعوارض جو عوارض سے متعلق نہیں ہے جس میں عوارض کا دخل نہیں ہے بھائی, یعنی لم یکن شرعها باعتبار العوارض, یعنی اس کے مشروع ہونا جو ہے وہ عوارض کے اعتبار سے نہ ہو, کما کان شرع الافطار باعتبار المرض جیسے کہ افطار کا مشروع ہونا مرض کے اعتبار سے ہے. تو یہ تو عارض کی وجہ سے ہے بھائی کہ اب انسان کیا کر سکتا ہے, روزہ چھوڑ سکتا ہے, بل یکون حکما اصلیا من اللہ تعالی, بلکہ یہ اصلی حکم ہے اللہ کی طرف سے ابتدائی طور پر ہی, سواء ان کان متعلقا بالفعل برابر ہے کہ وہ متعلق ہو فعل کے ساتھ, کل مامورات جیسے مامو جن کا حکم دیا گیا ہے, او متعلقا بالترک یا اس کا تعلق کس سے ہو, ترک سے ہو, کل محرمات جیسے کہ محرمات ہیں بھائی, حکم دیا گیا بعض اوقات کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور بعض اوقات کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے, تو بہرحال ابتداءً بغیر عوارض کے جو حکم ہے اس کو کیا کہتے ہیں, عزیمت کہتے ہیں, اور عوارض کی وجہ سے جو حکم ہے اس کو کیا کہتے ہیں, رخصت کہتے ہیں. وہی اربعۃ انواع, اور یہ عزیمت چار قسم پر ہے, لانھا لا تخلو من ان یکفر جاحدھا او لا, اسی کیونکہ یہ خالی نہیں ہے, یا تو کافر قرار دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو او لا, یا نہیں جاحد انکار کرنے والا, کفر یکفر تکفیر کا معنی ہے کافر قرار دینا, کافر بنانا نہیں, کافر تو اس انسان کا اپنا عمل اس کو کافر بناتا ہے, پھر علماء صرف کیا کرتے ہیں, وہ کافر قرار دیتے ہیں, بتلاتے ہیں کہ اس شخص کا یہ عمل کفر والا عمل ہے, یہ کافر اس عمل کی وجہ سے ہوا بھائی, لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو, اسی کیونکہ وہ خالی نہیں ہوگا, یا تو اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا یا کافر قرار نہیں. الاول هو الفرض, پہلا جو ہے وہ کیا ہے, فرض, فرض وہ ہے بھائی جس کے کرنے والے کو کافر قرار دیا جاتا ہے, جو شخص فرض کا انکار کرے گا, نماز کا انکار کرتا ہے, روزے کا انکار کرتا ہے, حج کا انکار کرتا ہے, اس کو کیا کہیں گے, کافر, یا اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا, اس میں پھر وہ دو حال سے خالی نہیں, کہ اس کے چھوڑنے پر سزا آخرت میں ملے گی یا آخرت میں سزا نہیں ملے گی, اگر آخرت میں سزا ملتی ہے اس کے چھوڑنے پر تو یہ واجب ہے, یہ کیا ہے, لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ يُكَفَّرَ جَاحِدُهَا أَوْ لَا, اسی کیونکہ عزیمت یہ خالی نہیں ہے کہ اس کے, یعنی دو احوال سے خالی نہیں ہے کہ کافر قرار دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو أَوْ لَا, یا کافر قرار نہیں دیا جائے گا. الاول هو الفرض, پہلی کیا قسم کیا ہے, وہ فرض ہے. والثانی لا يخلو اما يعاقب بتركه او لا, اور دوسری قسم وہ پھر خالی نہیں ہے, یا تو سزا دی جائے گی اس کے چھوڑنے پر او لا, یا سزا نہیں دی جائے گی. الاول هو الواجب, پہلا کیا ہے, واجب, یعنی جس کے چھوڑنے پر سزا دی جائے گی. والثانی لا يخلو اما ان يستحق تاركه الملامه او لا, کیونکہ دوسری قسم جس کے چھوڑنے پر سزا نہیں ہے وہ پھر دو حال سے خالی نہیں, یا تو اس کو چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوگا یا مستحق نہیں ہوگا. فالاول ہوا سنت, پہلی قسم کیا ہے؟ سنت ہے, یعنی جس کو چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوگا. والثانی ہوا النفل, اور دوسری قسم کیا ہے؟ نفل ہے. بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے, آپ نے ہمیں چار قسمیں گنوا دی, فرض, واجب, سنت اور نفل. حرام بھی تو ایک حکم شرعی ہے, بعض چیزوں کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ حرام. اسی طرح بعض مکروہ تحریمی ہیں. تو جواب یہ بھائی کہ حرام جو ہے داخل فی الفرض, وہ داخل ہے فرض میں باعتبار ترک کے اعتبار سے. یعنی حرام بھی کس میں داخل ہے؟ فرض میں داخل ہے, لیکن یہ ترک کے اعتبار سے ہے. معلوم ہوا فرض دو قسم پر ہوا, کچھ چیزوں کا کرنا فرض ہے, کچھ چیزوں کا چھوڑنا فرض ہے. بھائی تو جو چھوڑنا جن کا فرض ہے وہ چیزیں حرام ہیں, وہ اسی میں داخل ہو گئیں. وقد المکروہ فی الواجب, اور اسی طرح مکروہ تحریمی کس میں داخل ہے؟ واجب. معلوم ہو واجب دو قسم پر ہے, کچھ چیزوں کا کرنا واجب ہے, کچھ چیزوں کا چھوڑنا واجب ہے. جن چیزوں کا چھوڑنا واجب ہے وہی کیا ہیں؟ دراصل مکروہ تحریمی ہیں. والمباح مما ليس بمشروع بالمعنى الذي قلنا, اور مباح جو ہے مما ان چیزوں میں سے ہے, ليس بمشروع جو مشروع نہیں ہے, بالمعنى الذي قلنا اس معنی کے اعتبار سے جو ہم نے کہی. بھائی مباح وہ مشروع نہیں ہے اس معنی کے اعتبار سے جو ہم نے کہا. بھائی یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ کہ ابھی بھی ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ مباح ہے. آپ نے ہمیں فرض, واجب, سنت, نفل, حرام اور مکروہ تحریمی, ان کو تو آپ نے شمار کر لیا, ایک قسم رہ گئی اور وہ کیا ہے؟ مباح. بھائی تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی مباح داخل نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ مباح وہ مشروع نہیں ہے اس معنی کے اعتبار سے جو ہم نے کہا. بھائی جو ہم نے کہا کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے مباح ان مشروع میں داخل نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ چیزیں جن کو اللہ نے مشروع فرمایا ہو, یعنی جن کا حکم دیا ہو. بھائی جن کا حکم دیا ہو, اور مباح وہ تو ایسی چیز نہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے, لہذا اگر یہ داخل نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. بعضوں نے اور جواب دیا, وہ کہتے ہیں مباح بھی نفل میں داخل ہے. بھائی مباح کس میں داخل ہے؟ نفل میں داخل ہے. بھائی کس طرح؟ کہتے ہیں بھائی نفل کی کیا تعریف ہوئی کہ اس کے انکار کرنے والے کو کافر بھی نہ قرار دیا جاتا ہو, اس کے چھوڑنے پر سزا بھی نہ ہو, اور اس کے چھوڑنے پر ملامت بھی نہ ہو. یہی تعریف ہوئی نا, اس کے چھوڑنے پر ملامت بھی نہ ہو, تو وہ ہے نفل. تو مباح پر بھی یہ تعریف صادق آ رہی ہے, اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جاتا, اس کے چھوڑنے پر سزا نہیں ہے, اور اس کے چھوڑنے پر ملامت نہیں. تو ساری تعریف نفل والی اس پر بھی صادق آ رہی ہے, لہذا یہ کس میں داخل ہوا؟ نفل ہی میں داخل ہو گیا. فالاول فریضہ, پس پہلی قسم فریضہ ہے. بھائی وہی فرض کی بات. بھائی یہ تو شارح نے بتلایا تھا, بھائی فرض اسے کہتے ہیں, واجب اسے, سنت اسے. اب متن میں بھی وہ بتلائیں گے. کہتے ہیں فالاول فریضہ, پس پہلی قسم جو ہے. عظیمت کتنی قسم پر بتلایا؟ چار. بس ان میں سے پہلی قسم فریضہ ہے. وہی ما لا یحتمل زیادتا ولا نقصانا, اور یہ وہ عظیمت ہے جو احتمال نہیں رکھتی زیادتی اور کمی کا, یعنی جس میں یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے, اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی. ثبتت بدلیل, ثابت ہوئی ایسی دلیل کے ذریعے, لا شبہات فیہ, جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو, یعنی دلیل قطعی کے ذریعے ثابت ہوگا. بھائی کس کے ذریعے؟ فرض جو ہے یاد رکھو وہ ہمیشہ دلیل قطعی کے ذریعے ثابت ہوگا, کیونکہ ابھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ فرض کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا. معلوم ہوا یہ اتنی مضبوط بات ہے, اتنی قطعی ہے کہ اس میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. پھر ایک شخص کیا کر رہا ہے؟ اس کا انکار کر رہا ہے تو اسے کیا قرار دیں گے؟ کافر بھائی. تو معلوم ہوا اس میں ایک تو یہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے, مثلا ظہر کی چار رکعتیں ہیں, عصر کی چار رکعتیں ہیں, مغرب کی تین رکعتیں ہیں, کسی قسم کی ان میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں, اور یہ قطعی دلیل کے ذریعے ثابت ہیں جن میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. فاعداد الرکعات والصیامات, پس رکعتوں کی تعداد اور روزے جو ہیں, وکیفیتہما, اور ان کی کیفیت جو ہے, کلھا متعین بتعین, یہ سب کے سب متعین ہے تعین کے ساتھ, لا ازدیاد فیہ ولا نقصان, نہ ان میں زیادتی ہے ہو سکتی ہے اور نہ کمی, وثابت بمقطوع, اور یہ ثابت ہیں ایسی قطعی دلیل کے ذریعے, لا يحتمل الشبہ, جو شبہ کا احتمال نہیں رکھتی, ولا يقال انه يتناول بعض المباحات والنوافل الثابتين كذلك, یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تو شامل ہے بعض مباحات کو بھی, بعض مباح چیزوں کو بھی, والنوافل, اور بعض نوافل کو بھی شامل ہے, الثابتين كذلك, جو کہ اس حال میں کہ وہ اسی طریقے پر ثابت ہیں. بھئی انہوں نے تعریف کیا کی کہ جو کمی اور زیادتی کا احتمال نہ رکھتے ہوں, جو وہ فرض وہ عظیمت ہے جو کمی اور زیادتی کا احتمال نہ رکھے, اور ایسی دلیل کے ذریعے ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو. کہتے ہیں اس پر تو بعض مباحات بھی داخل ہو رہے ہیں, بعض نوافل بھی داخل ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی کتاب اللہ سے ثابت ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں, کلو واشربو, کھاؤ اور پیو. بھائی کھانے اور پینے کا مباح ہونا ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح تو بعض چیزیں مباحات اور نوافل وہ کتاب اللہ سے ثابت ہیں, جب کتاب اللہ سے ثابت ہیں تو ان میں کسی قسم کا شک اور شبہ ہے؟ کسی قسم کا بھی شک اور شبہ نہیں, لہذا وہ بھی فرض کی تعریف میں داخل ہو رہے ہیں. تو جواب دیا دیں گے مصنف شارح بھائی کہ فرض کی ہم نے کیا تعریف کی, وہی یا ما, یہ ما سے مراد عظیمت ہے. کیا مراد ہے؟ عظیمت مراد ہے, اور جب ما سے مراد عظیمت لے لی تو یہ چیزیں وہیں پر خارج ہو گئیں, آگے تعریف کی وجہ سے اب وہ پھر داخل نہیں ہوں گی, وہ تو خارج ہو چکی ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تو بعض مباح اور نوافل کو بھی شامل ہیں, الثابتتین كذلك, اس حال میں کہ وہ بھی اسی طرح ثابت ہیں یعنی ان میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے, لأن كلمة ما عبارة عن عظيمة معهودة, اس لیے کیونکہ کلمہ ما جو ہے وہ عبارت ہے اس عظیمت سے جو متعین ہے, لم يتناولها قط, جو اس کو کبھی بھی شامل نہیں ہے, وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے بھائی. کل ایمان والارکان الاربعاتی, جیسے کہ ایمان ہے بھائی, ایمان کیا ہے؟ فرض. والارکان الاربعاتی, اور جیسے ارکان اربع, وہی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج, یعنی کہ نماز, روزہ, زکاۃ اور حج بھائی. وحکمہ اللزوم علما وتصدیقا بالقلب, اور حکم اس کا جو ہے وہ لازم ہونا ہے, لازم ہے یہ. فرض جو ہے وہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا, علمن باعتبار علم کے, علم سے مراد ہے یقین, علم سے کیا معنی ہے؟ یقین, یعنی اس پر یقین لازم ہوگا, اس پر یعنی اس کا اعتقاد رکھنا کیا ہوگا؟ لازم. تو اس کا علم جو ہے, حکم کیا ہے؟ لازم ہونا ہے باعتبار علم کے اس کا. وتصدیقا بالقلب, اور حکم اس کا کیا ہے؟ لازم ہونا, کس اعتبار سے؟ تصدیق قلبی کے اعتبار سے, یعنی دل سے بھی کیا کرے؟ اس کی تصدیق کرے, دل سے بھی اس کو اسی طرح مانے. قیلہما مترادفانی, اچھا بھائی متن میں آیا وحکمہ اللزوم, حکم کیا ہے اس کا؟ فرض کا لازم ہونا, کہ یہ لازم ہوگا بھائی انسان پر. اور آگے کہا علم و تصدیقا بالقلب, کیا یہ دونوں ایک چیز ہیں؟ بعض نے کہا ہاں یہ دونوں ایک چیز ہیں بھائی, علم اور تصدیق بالقلب کیا ہے؟ یقین, یعنی دل ان کا اعتقاد رکھے, دل سے ان پر یقین کرے, ان کو مانے بھائی. مصنف بتائیں گے نہیں بھائی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, ایک ہے یقین وہ عام ہے، اختیاری بھی ہو سکتا ہے اور غیر اختیاری بھی، اور تصدیق بالقلب کیا ہے؟ وہ اختیاری چیز ہے دل سے. جیسے بھائی دیکھیے کفار مکہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے تھے بھائی، وہ نشانیاں وغیرہ دیکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان مبارک سے قرآن سنتے تھے، اسی سے ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں بھائی، یہ انسانی کلام نہیں. معجزات وغیرہ دیکھتے تھے، ان کے کردار کی پاکیزگی دیکھتے تھے، ان سب چیزوں سے اتنا ان کو یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں، تو یقین ان کو بھی حاصل تھا. لیکن تصدیق بالقلب یعنی یہ عقیدہ رکھنا، اس کو سچا ماننا، یہ ان کا اعتقاد نہیں تھا بھائی. اختیاری تو اختیاری طور پر وہ اس کو مانتے نہیں تھے، غیر اختیاری طور پر یقین ان کو بھی حاصل تھا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں قیلہما مترادفانی، کہا گیا ہے یہ دونوں مترادف ہیں. والاصح اور صحیح قول یہ ہے کہ ان تصدیق ما یعتقد فیہ بالاختیار القصدی، کہ تصدیق وہ ہے جس میں اعتقاد رکھا جائے اختیار قصدی یعنی بالارادہ اختیار کے ساتھ جس میں اعتقاد رکھا جائے، وہ اخص من العلم اور وہ من العلم القطعی اور وہ علم قطعی سے اخص. بھائی علم تو عام ہے، اختیاری بھی قطعی علم یقین ہو، یقین میں نے بتایا اختیاری بھی ہو سکتا ہے اور غیر اختیاری بھی ہو سکتا ہے، تو وہ عام ہے، اور یہ تصدیق بالقلب اس کے مقابلے میں آخص ہے. اس قد یحصل بلا اختیار، اس لیے کیونکہ یہ علم قطعی یعنی یقینی علم جو ہے کبھی کبھار بغیر اختیار کے بھی حاصل ہو جاتا ہے. ولا یصدق به اور تصدیق نہیں کی جاتی. کما کان للکفار الذین یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، جیسے کہ وہ کفار جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، کما یعرفون ابناءهم جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، یعنی بچوں میں جس طرح ان کو کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں تھا، یقین تھا کہ یہ ہماری اولاد ہے، اسی طرح پیغمبر کو بھی وہ پہچانتے تھے کہ یقیناً کیا ہے اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بالارادہ وہ اس کو مانتے نہیں تھے. تو اس کا حکم کیا بیان کیا بھائی؟ فرض کا، وہ حکم اللزوم، اس کا حکم لازم ہونا ہے باعتبار علم کے اور باعتبار تصدیق قلبی کے. وعملا بالبدنی، اور لازم ہونا ہے باعتبار عمل کے بدن سے. بھائی یاد رکھیے فرض جو ہے اس میں اعتقاد بھی ضروری اور عمل بھی ضروری. اعتقاد اگر نہیں رکھتا تو بھی ابھی بتلایا کہ اس کے انکار کرنے والے کو کیا قرار دیا جائے گا کافر، تو اس میں اعتقاد بھی ضروری ہوتا ہے اور عمل بھی واجب ہے. جبکہ آگے واجب آئے گا، اس میں اعتقاد ضروری نہیں واجب نہیں، البتہ عمل کیا ہے؟ واجب ہے بھائی. تو یہ معنی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ اعتقاد کے اعتبار سے بھی لزوم اور بدنی عمل کے اعتبار سے بھی لزوم. ففی العبادت البدنیت، پس عبادت بدنیہ کے اندر ہوا ادا اوہا بالبدنی، اس کو ادا کرنا ہے بدن کے ساتھ. فی المالیتی، اور عبادت مالیہ کے اندر اعطا اوہا وہ اس کو عطا کرنا ہے. او انابت وکیل لہا، یا نائب بنانا ہے کسی وکیل کو اس کے لیے. حتی یکفر جاہدہ یہاں تک کہ کافر قرار دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو. اَيُنسَبْ اِلَى الْكُفْرِ مُنْكِرُهُ، یعنی نسبت کی جائے گی کفر کی طرف اس کے انکار کرنے والے کی. بھائی متن میں نے پڑھا اکفار سے، اس کے معنی کیا کیے شارح نے؟ دوسرے کی طرف کفر کی نسبت کرنا، وہی معنی دوسرے کو کافر قرار دینا. تو یہاں پر اگر یکفر بھی پڑھا جائے حتی یکفر تو بھی معنی ٹھیک رہے گا، لیکن علماء اور شارحین منار کی دوسری شروحات میں اس کے دیگر شارحین لکھتے ہیں کہ اگرچہ لغوی اعتبار سے یکفر بھی پڑھنا یہاں صحیح، لیکن متن کی جو روایات آئی ہیں وہاں وہ باب تفعیل سے نہیں بلکہ کس باب سے ہیں؟ باب افعال سے. تو اس کو اس لیے یکفر پڑھیں بھائی. حتی یکفر جاحدہ, یہاں تک کہ کافر قرار دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو. ینسب الی الکفر منکرہ, یعنی نسبت کی جائے گی کفر کی طرف اس کے انکار کرنے والے کی. تفریع علی العلم والتصدیق, یہ تفریع ہے علم اور تصدیق پر. بھائی کیا بتلایا تھا, حکم کیا ہے فرد کا؟ علم اور تصدیق کے اعتبار سے بھی لازم ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی. علم اور تصدیق کے اعتبار سے لازم ہے, اسی پر تفریق کرتے ہوئے کہا انکار جو کرتا ہے, عمل کی بات نہیں کہ جو عمل نہیں کرتا اسے کافر قرار دیں گے, بلکہ کیا کہا جو انکار کرتا ہے اسے کیا قرار دیں گے؟ کافر. تو دیکھو یہ کس پر مرتب کیا, علم اور تصدیق. جو علم جو اس کو یقینی نہیں مانتا اور اس کی تصدیق نہیں کرتا اسے کیا قرار دیا جائے گا؟ کافر. تو یہ تفریح ہوئی بھائی علم اور یقین تصدیق پر. ویفسق تارکہ, اور فاسق قرار دیا جائے گا اس کو چھوڑنے والے کو. بلا عذر, بغیر کسی عذر کے. بھائی جو چھوڑنے والا ہے اعتقاد تو ہے اس کا, مانتا تو ہے, لیکن چھوڑ دیتا ہے اس کو فرض کو بغیر کسی عذر کے, اس کو کیا کہیں گے؟ فاسق. بلا عذر ان کی قید لگائی, معلوم ہوا عذر کی وجہ سے کوئی چھوڑ دے تو اس پر فاسق ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. مثلا کوئی بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے اب روزہ بھی نہیں رکھتا تو اسے آپ فاسق نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ اسے عذر ہے. بھائی کہتے ہیں تفریع علی العمل بالبدن, یہ تفریع ہے عمل بالبدن پر. واحترز به عن الترک بعذر الاکراہ وبعذر الرخصتی, اور احتراز کیا اس کے ذریعے اکراہ کے عذر کی وجہ سے چھوڑنے والے سے, چھوڑنے سے. وبعذر الرخصتی, اور رخصت کے عذر کی وجہ سے چھوڑنے سے, یعنی کسی عذر کی وجہ سے جو چھوڑ دے. اکراہ کسی پر زبردستی کی جائے. بھائی ایک شخص ہے وہ اب روزہ رکھنا چاہتا ہے, دوسرے نے بندوق اٹھائی اور کہا کہ روزہ نہیں رکھنا, تم نے اگر روزہ رکھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. اب وہ افطار کرتا ہے روزہ نہیں رکھتا, تو اب اس کو فاسق نہیں قرار دیا جائے گا کیونکہ اس نے عذر کی وجہ سے فرض کو چھوڑا ہے. تو کہتے ہیں واحترز به عن الترک بعذر الاکراہ وبعذر الرخصت, اعتراض کیا اس کے ذریعے رخصت کے عذر کی وجہ اور اکراہ کے عذر کی وجہ سے چھوڑنے سے. فَإِنَّهُ لَا يُفَسَّقُ حِينَئِذٍ, اسی کیونکہ اس وقت اس کو فاسق قرار نہیں دیا جائے گا. وَالثَّانِي وَاجِبٌ, اور دوسری قسم عزیمت کی وہ واجب ہے. وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ, اور وہ ہے جس کے جو ثابت ہو ایسی دلیل کے ذریعے. فِيهِ شُبْهَةٌ, جس میں کیا ہو؟ شُبْهَةٌ. میں پیچھے بھی متن میں آیا تھا بِدَلِيلٍ لا شبہ فیہ, جس میں شبہ نہ ہو. یہاں بھی آیا بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ, دَلِيلٍ نَكِرَةٌ آیا, اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو اس کی کیا بنتا ہے؟ صفت. کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس فیل نے اپنے فاعل سے مل کر کیا بننا ہے؟ جملہ. اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ. تو یہ اس نکرہ کے بعد نکرہ چونکہ آتا ہے اس کی صفت بنتا ہے. یہاں بھی دلیل نکرہ آیا فیہ شبہتن, یہ جملہ اسمیہ ہے پورا. فیہ خبر مقدم, شبہتن مبتدا مؤخر, تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہوا. اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں, لہذا یہ اس کی صفت بنے گا. تو کہتے ہیں واجب وہ ہے جو ثابت ہو ایسی دلیل سے. فیہ شبہتن, جس میں کیا ہو؟ شبہ ہو. کل عام المخصوص البازی, جیسے کہ عام مخصوص الباز. والمجمل, اور جیسے کہ مجمل ہے. وخبر الواحد, اور جیسے کہ خبر واحد ہے. بھئی وہ ان دلیلیں بتلا رہے ہیں جن میں شبہ ہو. عام مخصوص الباز, وہ عام جس سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے. بھئی دیکھیے, عام سے جب بعض افراد کی تخصیص کر لی گئی تو جو باقی افراد ہیں ان سب کے اندر شبہ آ گیا کہ پتہ نہیں یہ بھی حکم میں داخل ہے یا یہ اس کے اندر بھی وہ علت موجود ہے اور اس کو بھی نکالنا پڑے گا. مثلا میں نے کہا کہ درجہ رابعہ والے تمام طلباء کو 100-100 روپیہ دیا جائے لیکن زید عمر اور بکر کو نہ دیا جائے. اب آپ نے غور کرنا شروع کیا, بھئی ان تین کی تخصیص کیوں ہوئی, ان کو کیوں نکالا گیا حکم سے. فرض کریں آپ کو علت پتا چل گئی. اب مثلا کہ بھئی یہ تکرار نہیں کرتے, اب یہ احتمال تو باقی سب کے اندر بھی ہے. جس جس میں یہ علت آپ کو ملے گی آپ کیا کریں گے؟ اس کو حکم سے نکال. لیکن بہرحال جب تین کو نکال دیا تو باقی ہر ایک کے اندر احتمال ہے کہ شاید اس میں بھی یہ علت ہو. اگر یہ علت ہے تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ تو باقیوں میں عمل تو کریں گے لیکن احتمال تو ہے شاید اس میں بھی کیا ہو, یہ والی علت ہو. تو اب یہ قطعی رہا یا ظنی بن گیا بھائی؟ ظنی. تو عام مخصوص البعض ظنی ہوتا ہے, اسی طرح مجمل ہے, خبر واحد جو ہے وہ بھی ظنی ہے. تو ان کے ذریعے جو ثابت ہوگا وہ واجب کہلائے گا, فرض نہیں. کا صدقۃ الفطر والاضحیۃ, جیسے کہ صدقہ فطر ہے اور قربانی ہے. اضحیہ یا مشدد ہے بھائی. فإنهما ثبتا بخبر الواحد الذي فيه شبهة, اسے کیونکہ یہ دونوں ثابت ہوتے ہیں, ثابت ہیں ایسی خبر واحد کے ذریعے جس میں کیا ہے, شبہ ہے. فیکونان واجبین, تو یہ دونوں یعنی صدقہ فطر اور قربانی یہ واجب ہوں گے. وحکمه اللزوم عملا لا علما على اليقین, بھائی اس واجب کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں لازم ہونا ہے باعتبار عمل کے, یعنی عمل کے اعتبار سے تو یہ لازم ہے. لا علما على اليقینی, لیکن علم کے اعتبار سے یہ لازم نہیں. علی الیقینی, یقینی طور پر بھائی, یعنی اس میں یقین رکھنا, اعتقاد رکھنا یہ واجب, یہ ضروری نہیں, لیکن عمل کرنا ضروری. تو یہ فرق ہوا, فرض میں اعتقاد بھی ضروری ہوتا ہے اور عمل بھی ضروری, جبکہ واجب کے اندر عمل تو ضروری ہے, اعتقاد ضروری نہیں. فہو مثل الفرض فی العمل دون العلم, یہاں تک کہ یہ بس یہ فرض کی طرح ہے عمل کے اعتبار سے, دون العلم نہ کہ علم کے. جیسے وہ فرض تھا عمل میں ضروری تھا, یہ بھی عمل میں ضروری, لیکن علم اس کا ضروری تھا اور اس کا علم یقین اس میں ضروری نہیں. حتی لا یکفر جاحدہ, یہاں تک کہ کافر قرار نہیں دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو. یہ کس پر تفریق کی؟ لعدم العلم, یہ تفریق اس پر لیے ہے عدم علم پر ہے. ویفسق تارکہ, اور فاسق قرار دیا جائے گا اس کے چھوڑنے والے کو. اذا استخف باخبار الاحادی, جب یہ اس کو ہلکا سمجھے, کس کی وجہ سے؟ خبر واحد کی وجہ سے. یعنی وہ یہ کہتا ہے بھائی یہ تو خبر واحد کے ذریعے ثابت ہے. کس کے ذریعے ثابت ہے؟ ہاں, تو لہذا معلوم ہوا یہ واجب نہیں ہے بھائی. خبر واحد کی وجہ سے اس کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ معمولی سمجھتا ہے, یعنی واجب نہیں سمجھتا, واجب نہیں سمجھتا. اذا استخف بی اخبار الاحاد, جب وہ اس کو ہلکا سمجھے اخبار احاد کی وجہ سے, معنی خود بیان کر رہے ہیں شارع بھائی, ہلکا سمجھے اخبار احاد کی وجہ سے. کیا معنی؟ بی ان لا یرى العمل بها واجبا, یعنی یہ رائے نہ رکھے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. لا ان یتہاون بها, اس کو ہلکا سمجھے, اس کا یہ معنی نہ کرنا ان یتہاون بها کہ وہ اس کو حقیر سمجھے. تہاون کا کیا معنی؟ حقیر. حقیر سمجھنے, یہ معنی نہ کرنا بھائی, اس لیے کیونکہ اگر حقیر سمجھتا ہے تو شریعت کو حقیر سمجھنا اور اس کی تحقیق کرنا یہ تو کفر ہے. اس صورت میں اسے کیا قرار دیا جائے گا؟ کافر قرار دیا جائے گا. لا ان یتہاون بها, نہ یہ کہ اس کو حقیر سمجھے. فإن التہاون بالشریعت کفر, اس لیے کہ شریعت کو حقیر سمجھنا یہ تو کفر ہے. وانما خص اخبار الاحاد بالذکر اعتبارا للغالب, اور خاص یہ اخبار احاد کو ذکر کے ساتھ اعتبار کرتے ہوئے غالب کا. بھئی دیکھیے متن میں کیا آیا, جب وہ ہلکا سمجھے اس کو کس کی وجہ سے؟ اخبار احاد یعنی خبر واحد کی وجہ سے. اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے جیسے واجب ہمیشہ خبر واحد ہی سے ثابت ہوگا. واجب کس سے ثابت ہوگا؟ اسی لیے اس کیا کہا, کوئی شخص اس خبر واحد ہونے کی وجہ سے, یہ تو خبر واحد سے ثابت ہے اس لیے اس کو وہ واجب نہیں سمجھتا, تو اسے یہ شبہ پڑتا تھا. کہتے ہیں نہیں بھائی, واجب صرف خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا, ہم بتلا چکے ہیں مخصوص عام مخصوص البعض مجمل وغیرہ کے ذریعے بھی کیا ثابت ہوگا؟ واجب ثابت ہو جاتا ہے. پھر بھائی متن میں یہ کیوں ذکر کیا اخبار احاد کو اس کے ساتھ؟ کہتے ہیں بھائی اکثر کی وجہ سے. اکثر کس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے واجب؟ خبر واحد, اس لیے اس کو ذکر کیا. یہ معنی ہے بھائی انما خص اخبار الاحاد بالذکر, اخبار احاد کو ذکر کے ساتھ خاص کیا اعتبارا للغالب, اعتبار کرتے ہوئے غالب کا, اکثر کا. لا لان الواجب لا يثبت الا باخبار الاحاد, نہ کہ اس وجہ سے کہ واجب ثابت نہیں ہوتا مگر خبر واحد ہی سے, یعنی واجب صرف خبر واحد ہی سے ثابت ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں کیا, بلکہ اکثر چونکہ خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے اس لیے اس کو ذکر کیا. فاما متاولا فلا, باقی اس اگر تاویل کرنے والا ہے تو نہیں. انہوں نے کیا کہا کہ اس واجب کو چھوڑنے والے کو کیا سمجھا جائے گا؟ فاسق، اسے کیا قرار دیا جائے گا؟ فاسق. لیکن اگر وہ تاویل کرنے والا ہے پھر اسے فاسق بھی نہیں کہیں گے. مثلا اگر اور علماء یا فقہا انکار کریں واجب کا اور تاویل کرتے ہیں، اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب اللہ کے مخالف ہے، یا یہ ثابت ہے خبر حدیث ضعیف سے یا حدیث غریب سے، تو اس صورت میں ان کو فاسق بھی قرار نہیں دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ جو انہوں نے تاویل کی، یہ کوئی اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ تو یہ تو اس چیز کی وجہ سے کی جو علماء کو ورثے میں ملی ہے، یعنی دقت نظر اور ذہانت. بھائی دقت نظر اور گہرائی علوم میں ان کو عطا کی گئی، تو اس علوم میں گہرائی اور ذہانت کی وجہ سے انہوں نے غور و فکر کیا اور پھر بتلایا تو کہ یہ اس وجہ سے یہ ثابت نہیں ہے بھائی، تو وہ اس پر مانتے نہیں، عمل ہی نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ان پر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَأَمَّا مُتَأَوِّلًا، باقی وہ تاویل کرنے والا فلا، اَي فَأَمَّا تَرْكُ الْعَمَلِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ بِطَرِيقِ التَّاوِيلِ، اور باقی عمل کو چھوڑنا اخبار احاد کی وجہ سے، بطریق تاویلی، تاویل کے طریقے پر عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ خبر واحد ہونے کی وجہ سے. بطریق تاویل، تاویل کے طریقے پر، بِأَن يَقُولَ، بائی طور کی یوں کہتے ہیں، هَذَا الْخَبَرُ ضَعِيفٌ اَوْ غَرِيبٌ اَوْ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ، یہ خبر یا تو ضعیف ہے یا غریب ہے یا کتاب اللہ کے مخالف ہے، فلا يفسق به، تو اس کی وجہ سے فاسق قرار نہیں دیا جائے گا. لأن هذا ليس للهوى والشهوة، اس لیے کیونکہ یہ ہوا کہتے ہیں خواہش نفسانی کو، یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی، لیکن یہ اب اکثر استعمال ہوتا ہے بری خواہش نفس کے اندر، اس لیے کیونکہ یہ بری خواہش نفس اور شہوت کی وجہ سے نہیں ہے یہ جو انہوں نے قول کیا، بل مما توارث به العلماء، بلکہ یہ ان چیزوں میں سے ہے، توارث به العلماء، جو علماء کو ورثے میں ملی ہے، لاجل الدقت والفطانت، گہرائی اور ذہانت کی وجہ سے، گہری سوچ اور گہرے غور و فکر اور ذہانت کی وجہ سے یہ ورثے میں ملی ہے. وہ اس طرح غور و فکر کرتے ہیں اور اسی طرح وہ احکام نکالتے ہیں بھائی. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.